من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد
اللهم صل على
محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله درود پڑھیں محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
کیونکہ ہمارا موضوع یہاں موجودہ حالات اور اس میں خصوصاً مسجد اقصا پر ہونے والا تین چار دن سے مسلسل ایک حملہ ہے. موضوع میں یہ بنایا یا ہمارا موضوع یہ بتایا گیا اس لیے قرآن کی جس آیت سے ہم نے استفادہ کیا سورہ اسرا کی معروف اور شاید سب سے زیادہ انہی موضوعات پر پڑھے جانے والی آیت کہ جس میں شب معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ سے مخاطب ہو کے عوام کو یہ بتایا گیا, اس زمانے کے لوگوں کو یہ بتایا گیا. سبحان اللہ سے آغاز ہوتا ہے, اللہ پاکیزہ ہے, آگے کیا بات کی گئی ہے اس اعتبار سے بہت پاکیزگی کا ذکر ہے. سبحان اللہ کی بات ہوئی, اسرا بعبدہ سیر کرائی, اسرا اسی لیے کہ نام پر سورہ بھی رکھا گیا, جس نے اپنے عبد کے ساتھ اپنے عبد کو سیر کرائی. لیلن ایک رات میں ہی, لیل یہاں پر ایک ہی رات میں مراد ہے, یہ سفر لمبا نہیں ہے طولانی نہیں ہے ٹائم کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے لیکن ڈسٹنس کے اعتبار سے, اس لیے سبحان اللہ کا لفظ شروع میں آیا. لیلن من المسجد الحرام, مسجد الحرام یعنی وہ جگہ مکے میں کہ جہاں پر ابھی رسول اللہ موجود ہیں, الی مسجد الاقصی, یہاں پر قرآن میں مسجد اقصی کا ذکر آ گیا. الذی بارکنا حولہ یعنی صرف مسجد اقصی ہی امپورٹنٹ نہیں ہے, صرف مسجد اقصی کا وہ جو احاطہ ہے اس کی ہی صرف اہمیت نہیں ہے بلکہ وہ برکتیں اس کے اطراف پر بھی نازل ہوئیں. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ اسرا کی پہلی آیت. میں شاید یہاں پہلے بھی اس موضوع پر آپ لوگوں کے درمیان عنوان یاد نہیں آ رہا, موضوع یاد نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا مناسبت تھی, لیکن یہ یاد آ رہا ہے کہ فلسطین کے ہم نے کوئی ابتدائی کچھ باتیں یہاں پر اس کی, خود فلسطین کی اہمیت, مسجد اقصی کی اہمیت, اور اس کے بعد اسرائیل کیوں اس علاقے میں وجود میں آیا. میرا خیال ہے کہ پہلے بھی ہم اس پر بات, ہاں یوم نقبہ پہ ہم نے یہ بات کی تھی. کچھ باتیں دہراتا ہوں اور پھر انشاءاللہ موجودہ حالات پر آ جاتا ہوں. اہمیت واضح ہونے کے لیے, اہمیت واضح کرنے کے لیے کہ کیوں اتنی امپورٹنس ہے اور کیوں یہودی اس علاقے کے پیچھے لگ گیا ہے, کیوں یہودی مسجد اقصی کے پیچھے لگ گیا ہے, کیوں یہودی نے فلسطین کا انتخاب کیا ہے, تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اور پھر آخر میں آج کیا ہو رہا ہے, ان دو تین عنوان کے ذیل انشاءاللہ ذیل یا زیر میں ہم اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. قرآن کی یہ آیت, آپ کو معلوم ہے کہ ابھی رسول اللہ مکے سے کہیں اور گئے نہیں ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد اقصی کی سیر کروائی. سب کو معلوم ہے کہ یہ شب معراج والی شب ہی ہوا ہے, اسی رات کو ہوا ہے یہ واقعہ لیلن کا. اس سے پہلے ابھی تک رسول اللہ نے اپنے دین کی تبلیغات کے لیے خود قدم باہر نہیں نکالا. اصل تبلیغات آپ کو معلوم ہے, یا اصل گرفت مسلمانوں کی, اسلام کی گرفت اصل میں مدینے پہنچ کے ہوئی ہے. یہ مکے کی آیت ہے, دوسرے لفظوں میں یہ آیت مکی زندگی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. مکی زندگی میں ابھی اسلام بھی زیادہ نہیں پھیلا ہے, اسلام خفیہ پھیل رہا ہے, مسجد کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مسجد تو آپ کو معلوم ہے پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد جسے ہم مدینہ میں دیکھتے ہیں مسجد النبی کے نام سے، یہ وہ پہلی مسجد ہے جو خود رسول اللہ نے قائم کی اپنے ہاتھوں سے. لیکن قرآن کی آیت اشارہ کر رہی ہے کہ مسجد اقصی جو ہے وہ رسول اللہ کے مدینہ جانے سے پہلے اس سے موجود ہے. یعنی اس کا مطلب ہے ابھی رسول اللہ کا اسلام کہیں نہیں گیا، ابھی خود انہوں نے بھی کوئی ہجرت نہیں کی ہے، کسی جگہ پہ نہیں گیا، ابھی دعوت تبلیغ بہت ہی خفیہ چل رہی ہے، مسجد کے تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مسجد کہاں سے بن گئی؟ مسجد تو ابھی مدینہ میں بننی ہے، جو مدینہ جائیں گے اگر اس سے پہلے مسجد موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد، کانسیپٹ مسجد کا اور خود قرآن کی اس آیت کی وجہ سے ایک علاقے میں مسجد کا ہونا، یہ پہلی بات جو پہلی دلیل مضبوط دلیل ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی عبادات مسجد میں ہی کرواتے رہے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہم جیسا کہ آج یہودی اور عیسائی پیش کرتے ہیں کہ مسجد تو رسول اللہ کی دریافت ہے، یہ عبادت گاہ، اس طرح کا مرکز، اس طرح کا محراب یہ رسول اللہ نے بنایا ہے. اس سے پہلے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، نہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کسی کے زمانے مسجد کی کانسیپٹ نہیں تھا. جبکہ یہ بات غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے. مسجد ہے، مسجد اقصیٰ موجود ہے، رسول اللہ سے پہلے کی باتیں ہیں، ان سے پہلے کی باتیں ہیں، اور یہ انبیاء کی تعلیمات کا ہی نتیجہ تھا کہ پہلے بھی مسجد ہوا کرتی تھی. یہ باتیں اہم تھی جو یہاں ختم ہو جاتی ہے. اب فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، مسجد اقصیٰ اتفاق سے فلسطین میں. ہمارے یہاں روایات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سارے اکثر انبیاء اگر یہاں پیدا بھی نہ ہوئے ہوں تب بھی لائے ضرور گئے، اور اگر کوئی زمینی نہیں آیا، چل کے نہیں آیا، تو اس طرح سے آگے جیسے رسول خدا آگے، یعنی معراج باقاعدہ کروا کے دکھایا ضرور گیا. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو بات یہ ہوئی کہ انبیاء کے زمانے سے مسجدوں کا ہی تذکرہ رہا ہے، کوئی معبد نہیں ہے، کوئی ٹیمپل نہیں ہے. یہ ایک فراڈ ہے جو آج یہودی کر رہا ہے، اس کو گرا کے کہتا ہے اس کے نیچے ٹیمپل آف سلیمان ہے، سلیمان کا معبد ہے. جب وہ تیسرا بھی نکل آئے گا، دو تو انہوں نے دریافت کر لی، تیسرا بھی نکل آئے گا تو حضرت عیسیٰ کا ظہور ہو جائے گا. یہ ایک فراڈ ہے جو آج بہت زیادہ شہرت اختیار کر گیا ہے. اسی موضوع پر وہ اس وقت جنگ بھی کرتے ہیں فلسطینیوں سے. خوب، نہ کوئی ٹیمپل ہے، نہ اس طرح کی بات ہے. بات کیا ہے اصل میں؟ مسجد ہی تھی، انبیاء کی سرزمین ہے فلسطین، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے یہاں اور جو اہم اشارہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کا اس علاقے کے اوپر قبضہ ہو گیا، جس کی حکومت اس علاقے پر بن گئی، ہماری روایات بھی کہتی ہیں وہ دنیا پر حکومت کرے گا، یہ ہماری روایات بھی کہتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر حال میں نبی یہاں پر اور انبیاء یہاں پر آئے، اور آپ نے یعنی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر نہیں ہیں، بابل میں، لیکن ان کو بابل سے لایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر آ جائیے. حضرت موسیٰ جو ہیں وہ مصر میں، لیکن پھر ایسا ایسا گھما کے کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے کہ آپ یہاں پر آ جائیے. الگ بات ہے وہ پہنچ نہیں پاتے، لیکن وہ اپنی قوم کو بنی اسرائیل لے جانا تو فلسطینی چاہ رہے تھے، نہیں داخل ہوئے وہ. بعد میں آپ نے حضرت عیسیٰ، بڑے انبیاء کا ذکر کر رہا ہوں بھائی، کہ اگر ہم چھوٹے انبیاء کا بھی ذکر کریں تو جو لوگ اللہ کی طرف سے صاحب شریعت ہیں اور حکومت جن کے اختیار میں تھی کہ حکومت بنائیں، ان تمام انبیاء نے اس علاقے کا یا وزٹ کیا ہے یا یہاں پر رہے ہیں. اور اگر میں نے کہا کہ زمینی نہیں آ پائے تو معراج کے ذریعے سے ان کو لایا گیا. یہ ہو گیا فلسطین کی اہمیت کہ جو یہاں پر. اچھا، یہودیوں نے بھی اسی طرح سے ایک بات کہہ رکھی ہے کہ اگر یہاں پر ٹیمپل آف سلیمان جو ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ کے نیچے ہے، جیسی وہ آئے گا عیسائیت ساری کی ساری ہمارے ساتھ ہو جائے گی اور ہم پوری دنیا پر حکومت بنائیں گے، حضرت عیسیٰ کی حکومت بنائیں گے. یعنی انہوں نے عنوان حضرت عیسیٰ کی حکومت کو رکھا ہوا ہے، جو عالم یعنی پوری دنیا کے اوپر، عالم کفر ہو، عالم اسلام ہو، یا جہاں پر ابھی تک کوئی بھی دین نہیں پہنچا، ہر جگہ پر ایک حکومت بن جائے گی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو. اور یہ وہ میں اس کو مذاق میں کہتا ہوں، وہ لولی پاپ ہے کہ جو یہودیوں نے عیسائیوں کو دیا ہوا ہے. آپ حیران ہوتے ہیں کہ کیوں ساری عیسائیت ابھی بھی ساتھ دے رہی ہے یہودیوں کا. تو اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ان کا جو پاپ ہے وہ ابھی بھی یہودیوں کے ہاتھوں اکثریت بکی ہوئی ہے، اکثریت یہودی ہی ہے، لبادہ اڑا ہوا ہے. معلوم ہے جو آخری پاپ اس فرانسس سے پہلے والا جو پاپ تھا، اس نے تو باقاعدہ اعلان ہی کر دیا کہ مجھے بھی چند ہی تھوڑا سا ٹائم ہوا تھا، میں یہودیوں سے عیسائی ہوا ہوں، یعنی یہودی سے عیسائی ہوا ہوں. اس نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا. یہ لوگ اعلان نہیں کرتے، لیکن اکثریت یہودی ہے کہ جو بعد میں عیسائی ہو جاتے ہیں اور پھر پاپ بھی بن جاتے ہیں وہ. تو بہرحال اب یہ سب بھی اسی طرح کی مذہبی عیسائیت کو یہی لیکچر دے رہے ہیں، یہی درس دے رہے ہیں کہ اگر ہمارا، یعنی آپ کو ایک بات یاد دلاؤں، شاید بش نے اپنے زمانے میں اس موضوع کو اٹھایا ہے، بش نے اپنے زمانے میں اس موضوع کو اٹھایا ہے کہ اگر ہم فلسطین کے اوپر بننے والی اسرائیل اگر اس اسٹیٹ کو مضبوط کرتے ہیں تو ہمارے بھی، یعنی ہمارے مسائل کا بھی حال ہے. یعنی صرف اسرائیل ہی نہیں، یہودی ہی نہیں خوش ہوگا، بلکہ عیسائیت کو بھی دنیا کے اندر حکومت کا موقع ملے گا. یہ بات بش نے باقاعدہ کہی ہے. اچھا جی، اب یہ دو باتیں ختم ہو گئیں، انبیاء کا تذکرہ بھی ہو گیا اور مسجد اقصیٰ کا تذکرہ بھی ہو گیا. اب آئیے تیسرے موضوع کی طرف. تیسرا موضوع یہ بنتا ہے کہ اس سرزمین کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش اس پورے 1400 سال میں اسلام آنے کے بعد سے لے کر ابھی تک ایک مرتبہ نہیں 12 کی گئی، جس کو آپ صلیبی جنگوں کے عنوان سے جانتے ہیں. پورے 1000 سال پہلے کی باتیں، 100 سال سے زیادہ جنگ رہی ہے جو صلیبی جنگیں آپ نے معروف سنی ہوئی ہیں. وہ کیا ہوا تھا؟ وہ یہی ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی مسلمان ہمیں اس سرزمین پر داخل نہیں ہونے دے رہا. مسلمانوں نے جبکہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا، اگر اس زمانے میں جنگ ہوئی بھی تھی یا دوسرے لفظوں میں اگر داخل نہیں بھی ہونے دیا گیا تھا فلسطین کی سرزمین پر، کیونکہ عیسائیوں کے نظریہ یہ بھی ہے کہ یہیں پر وہ معبد ہے، دوسرے لفظوں میں کلیسا، یعنی وہ کلیسا ہے یا وہ چرچ ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش وہاں پر ہوئی ہے، تو اس لیے یہ سارے کے سارے سالانہ بنیادوں پر وہاں پر آتے ہیں اس عیسائیوں کے، یعنی اس اپنے چرچ میں. جو ابھی تھوڑے عرصے پہلے جو ہے وہ داعش نے دھماکے بھی، داعش سمراجی کے ایک اور اسی طرح کا فلسطین میں وہابی گروپ تھا یا سلفی گروپ تھا، جس نے اس کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش بھی کی ہے. فلسطین اسرائیلیوں نے بھی گرایا اس کو کئی مرتبہ اور انہوں نے بھی کوشش کی ہے. بہرحال وہ وہیں پر موجود ہے چرچ. تو یہ ہر سال آیا کرتے تھے، کبھی آئے اور ان کو یہودیوں نے دھتکارا، مسلمانوں نے نہیں، یہودیوں نے دھتکارا تھا. انہوں نے مسلمانوں کی طرف رخ موڑ دیا، وہیں کے یہودیوں سے جھگڑا تھا اور صلیبی جنگیں جو اصل میں یہودیوں سے ہونی تھی وہ مسلمانوں سے شروع ہو گئیں. اور میں نے کہا کہ 100 سال اس کی عمر ہے، 100 سال تک مسلمان اس جگہ کو بچانے کے لیے لڑتا رہا اور اس پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور سارا عیسائی یورپ سے آیا تھا. یورپ سے انہوں نے یہ دریا میڈیٹرین سی کراس کیا ہے اور پھر داخل ہوا اور پھر آہستہ آہستہ، اور الحمدللہ 100 سال بعد ہمیں فتح ملی اور وہی صلاح الدین ایوبی جو معروف ہوئے اسلامی لیڈر اس عنوان سے. بھائی کہ وہ خود بھی عرب نہیں تھا، معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ وہ ایک کردی تھا. یہ جو آج کردستان کے بڑے بڑے جھگڑے چل رہے ہیں، جس میں آج ترکی سے آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، قبانی کا جو مسئلہ چلتا ہے، یہ سب وہی کردی ہیں. یہ کردی تھا ایک، صلاح الدین ایوبی، کہ جس نے بہرحال اس علاقے میں لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں آئی، مسلمانوں نے اس کا ساتھ دیا. لبنان کے، شام کے، مصر کے اور بہت سارے علاقوں کے شیعوں نے بھرپور ساتھ دیا اور پھر بہرحال وہ ہم نے جنگیں، صلیبی جنگیں ہم نے جیت لیں، مسلمانوں نے جیت لیں. یہ تیسرا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک بار پھر اس فلسطین کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عیسائیوں کی طرف سے، اور پھر یہ تاریخ یہاں رکی نہیں ہے. ہم نے کہا کہ پھر تاریخ داخل ہو جاتی ہے آپ کے زمانے میں، یعنی آپ سے 100 سال، 150 سال، 200 سال پہلے. اب وہ کہتے ہیں جنگوں کے ذریعے سے نہیں، جنگوں کے ذریعے سے تو ہمیں کبھی بھی ملا، جب بھی ہم مسلمانوں سے ڈائریکٹ ٹکرائے یا یہاں پر رہنے والی قوموں سے ہم ڈائریکٹ ٹکرائے، کبھی بھی اس زرزمین پر قبضہ نہیں کر سکے. انہوں نے ایک نئی سازش کی جس کا تذکرہ میں یہاں آپ نے کر چکا ہوں، مختصر دوبارہ کرنا چاہوں گا تاکہ یہ بات آپ کی اچھی طرح سے سمجھ میں آئے کہ یہ جنگ ہماری نظریاتی جنگ ہے. اس جنگ کی بنیادیں ابھی یعنی اسرائیل کے بننے کے بعد سے نہیں ہیں، ہمیشہ سے ہماری جنگ چل رہی ہے، عیسائیت ہمیشہ ہمارے مقابلے میں رہی ہے. اس دفعہ اس نے ایک نیا انداز اپنایا اور یہودیوں کا بھی مفاد شامل ہو گیا کہ بھائی ہمارے پاس بھی ایک ملک ہونا چاہیے. تو یہ نئے انداز سے، نئی سازشوں سے، لیکن حرکت وہی پرانی ہے. اسے صحیح طرح سے سمجھیں، یہ عقیدتی مسئلہ ہے ہمارا، یعنی شرعی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم سیاسی بنیادوں پر امام خمینی نے کہا ہے کہ اس کو بہ جانا چاہیے، اسرائیل کو تباہ ہو جانا چاہیے. نہیں نہیں نہیں، سیاست ہماری بغیر شریعت، بغیر اسلام، بغیر قانون، بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے قرآنی اور احادیث یا روایت یا تاریخی بنیادیں نہ ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہو اب جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی زمین نہیں ہے، عیسائیوں سے انہوں نے مطالبہ کر دیا. عیسائیوں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کو اپنے ملک میں کوئی جگہ دی، اپنی سرزمین پر کوئی جگہ دی، یعنی کیا مطلب، عیسائی برطانیہ کا شامل تھا، عیسائی فرانس کا تھا، جرمنی کا تھا، اسی طرح امریکہ کا تھا. انہوں نے کہا امریکہ اس زمانے میں اتنا مضبوط یا معروف نہیں تھا، لیکن بہر امریکہ تھا، یعنی اس کی جو فوجی طاقت سامنے آئی ہے، جو سپر پاور بن کے آیا ہے، پتہ ہے آپ کو، اپنی 2 ایٹم بم گرانے کے بعد آیا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ اسلحے کا اسمگلر تھا. بالکل جیسے آپ چھوٹے گروپ دیکھتے ہیں نا، اس طرح کا ایک اسمگلنگ کا اس کا رول تھا، اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں لگا رکھی تھیں، دنیا کے اندر جنگیں وجود میں لاتا تھا اور پھر اسلحہ بیچتا تھا، یہ اس کا کام تھا. پہلی جنگ عظیم میں بھی یہی کرتا رہا، دوسری جنگ عظیم میں بھی یہی کرتا رہا، لیکن جب بہت مضبوط ہو گیا تو کہا کہ اب ہم اسرائیل تو اب ہم برطانیہ کو ختم کر کے اب اپنی طاقت کو شو کرتے ہیں، اس لیے وہ 2 بم گرائے اور پھر سپر پاور کے ایسے سامنے آ گیا. سارے عیسائیوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہودیوں کو اس یورپ میں کہیں جگہ دی، اپنے پاس کہیں جگہ دی، تو ابھی بھی یہ قابض ہیں ہمارے اکنامی پہ، ابھی بھی قابض ہیں اسلحے کے اوپر، ابھی بھی قابض ہیں، حتیٰ کہ یعنی کلچر خراب کرنے میں ان کا رول ہے. جانتے تھے یہودیوں کو اچھی طرح سے، منافقت کا رول تھا باقاعدہ. یہودیوں نے یعنی عیسائیوں نے یہودیوں کے لیے پلان کیا کہ ان کو اس طرف دھکیلو. اچھا، ادھر یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے جس ملک میں بھی جانا ہے جس سرزمین پر بھی جانا ہے بلائیں گے کیسے سارے یہودیوں کو، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو اس لیے پھر کہا کہ فلسطین، اور پھر وہ ان کو تاریخ یاد آنا شروع ہو گئی، پھر وہ ساری باتیں ان کے ذہن میں آنا شروع ہو گئیں، وہیں کہ میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ جو پیچھے برین بیٹھا ہے، شیطان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، جو مسلسل ہر 100 سال 200 سال 400 سال کے بعد ان کو دوبارہ سے یاد دلاتا ہے کہ بھائی اصل بات کیا ہے، اصل کام کیا ہے، وہ اچھی طرح سے آگاہ تھا کہ ہمیں اسی سرزمین پر آنا ہے جس کو آپ فلسطین کہتے ہیں، ہمیں یہیں پر قبضہ کرنا ہے، یہیں سے ہمیں دنیا پر حکومت بنانی ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے نعرے، زمانے کے اعتبار سے جو شعار لگائے جا رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہلکے پڑ جاتے ہیں، تو پھر نیا ایشو لے کر آتے ہیں، نئے موضوعات کو لے کر آتے ہیں، کام وہی تھا، ہدف پرانا تھا، وہی ہے جو 2000 سال سے لے کے چل رہے ہیں، 1400 سال پہلے بھی کیا اور 1000 سال پہلے بھی کیا، ہدف وہی ہے، لیکن اب کیونکہ نیا انداز تھا، نئے نعرے لگانے تھے، تو کہا کہ بھائی آ جاؤ سارے یہودیوں سے جمع ہو جاؤ، یہ ہماری سرزمین ہے، اجازت مانگی، میں نے بتایا آپ کو کہ ہمارے خلیفہ جو زمانے میں خلافت عثمانیہ موجود تھی، انہوں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا تمہیں رہنے نہیں دیں گے، یہ دھمکی دی ہے باقاعدہ، ہمارے کتابوں میں موجود ہے، اس کے اوپر ثبوت موجود ہیں، دھمکی دی ہے کہ تمہاری خلافت ہی نہیں رہے گی اگر تم نے ہمیں نہیں رہنے دیا، اور انہوں نے یہ دھمکی دے کے باہر نکلے، اور وہی ہوا، پہلی جنگ عظیم ہو گئی، اور اس جنگ عظیم کے اندر پہلا کام ہی انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا، یعنی جو بات اس وقت تھیوڈور ہرزل کے منہ سے نکلی اس کو 30 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا، 30 سال کا عرصہ بھی نہیں، دو اس نے 1901 میں یہ بات کہی، نہیں ہاں 1901 میں اس نے یہ بات کہی، 1906 میں وہ مر گیا تھا، 1901 میں اس نے یہ بات کی ہے، 1923 کے اندر 28-23 کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہماری بنیادیں ہل گئیں اور ہم خلافت عثمانیہ کو بیٹھے، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کا گرفت مضبوط ہوئی، قبضہ ان کا مضبوط ہوا، اور یہ دوسری جنگ عظیم کیوں کرواتے ہیں، پہلی جنگ عظیم تو کروائی تاکہ مسلمانوں کی جو مرکزیت ہے اس کو توڑ دیا جائے، اور کوئی کلیم کرنے والا ہی نہ ہو کہ بھائی یہ فلسطین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، کیا ہو رہا ہے، مرکزیت ختم ہو گئی، کون روئے گا، کون نعرے لگائے، کون چیخے گا، ختم، اب انہوں نے کہا بھرو فلسطین کو، بھرے کیسے، دوسری جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم بھی اس لیے ہوئی کہ وہ کروائی صرف اسی لیے گئی ہے کہ پوری دنیا جنگ میں لگ جائے گی، ہم اپنا کام کریں گے، اچھا یہودیوں کا پرانا طریقہ کار ہے، اور آج بھی وہ اس پر عمل کر رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے، تو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، شاید آپ کی محفل میں میں نے کہا کہ یہ کوئی نہ کوئی میلہ لگاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہت بڑا سا کام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ ہم سب کی توجہ اس طرف چلی جائے، اور میں یہ تقریباً جتنے بھی ورلڈ کپ ہوتے ہیں نا، میں تقریباً یقین رکھتا ہوں کہ سارے ورلڈ کپ جو ہے نا وہ اسی کا حصہ ہیں، چاہے وہ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو، چاہے وہ ہاکی کا ورلڈ، چاہے وہ فٹ بال کا ہو، یہ سب اسی چیز کے نتیجے ہیں، جب بھی عالمی میلہ لگے نا کسی چیز کا، عالمی میلہ جس میں دنیا کے اکثر لوگ ملوث ہو جائیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی نہ کوئی سیاست پیچھے ہو رہی ہے، ہم سب فٹ بال دیکھ رہے ہیں، ہم سب کرکٹ دیکھ رہے ہیں، اور کوئی امپورٹنٹ کام پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، یہ اتنے مخلص نہیں ہیں عوام سے کہ ان کو صرف انٹرٹین کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے پروگرامس کرتے ہیں، بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہاں وہ اقتصادی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اپنا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، وہ اپنی چیزیں بیچتے ہیں، وہ دنیا میں فحاشی پھیلاتے ہیں، وہ تو سائٹ کے اہداف ہیں جن کو حاصل ہوتے ہیں، وہ بھی حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اور ایک کھیل رو رہا ہوتا ہے، بہرحال اس طرح کے کھیل کھیلا انہوں نے، دوسری جنگ عظیم شروع کروا دی، یورپ کی اپنی جنگ تھی، لیکن سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا، مسلمانوں کو ہوا، کیا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے فلسطین چلا گیا، فلسطین کے اندر جہاں پر 11% یہودی رہا کرتے تھے اور بقیہ سب مسلمان تھے، تھوڑے سے عیسائی تھے، 80% سے زیادہ مسلمان تھا، بدل گیا 48 میں جب اسرائیل بننے کا اعلان ہوا، دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے، اقوام متحدہ وجود میں آتا ہے اور اسرائیل بننے کا اعلان ہو جاتا ہے، 65 پلٹ گیا، 60% سے زیادہ یہودی پہنچ گیا اس علاقے میں، فلسطینی گھٹ کے جو 30% 32% رہ گیا اس زمانے میں، 48 کی باتیں کر رہا ہوں، اس کے بعد تو یہ بھی ختم ہوا، پھر یہ 11-12% پہ لانے کے چکر میں تھے، فلسطینی کو اور کم کر دیا جائے، طریقہ کار کیا اپنایا گیا، جنگیں مسلسل جنگیں کی گئیں، پہلی جنگ، دوسری جنگ، تیسری جنگ، چوتھی جنگ، پانچویں جنگ، اتنا مارا فلسطینیوں کو، یہ بیچارے اپنے ملک سے ملک بدر ہو گئے، اور آج آپ کو معلوم ہے کہ 60 لاکھ سے زیادہ فلسطینی اپنے ملک سے باہر ہے، 60 لاکھ، 60 لاکھ اندر ہے، 60 لاکھ باہر ہے، اور یہودیوں کی تعداد آج 80 لاکھ 85 لاکھ بقول ان کے، ہمیں اس میں شک ہے، لیکن بارہ وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل 1.5 کروڑ تو یہ آبادی ہے، پوری دنیا کے اندر ٹوٹل یہودی 1.5 کروڑ ہے، ان کے بقول ہم آدھے جو ہے نا وہ فلسطین کے اندر ہیں، بارہ ہمیں اس میں شک ہے کیسا ہوگا، یہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہوتا ہے، میڈیا ان کے قبضے میں ہے، اخبارات ان کے پاس ہیں، ہر طرح کا پروپیگنڈا وہ ان کے ہاتھ میں، یہ چاہیں تو اپنے آپ کو 80% بنا لیں، چاہے تو اپنے 20% بنا لیں، اپنے 50% بن، جو چاہیں کرتے رہیں، بہرحال قابض ہو گئے، فلسطین وجود میں آ گیا، یعنی فلسطین ختم ہو گیا، اسرائیل وجود میں آ گیا، فلسطین کے اوپر اسرائیل وجود میں آ گیا. دوسرے لفظوں میں اپنی دیرینہ خواہش پر، جو ان کی 2000 سالہ پرانی یا 3000 سالہ یا 5000 سالہ پرانی خواہش ہے، اس پر انہوں نے عمل کر لیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا. یہ آپ کے زمانے میں ہوا، آپ کو پتہ بھی نہ چلتا، آپ کو چھوڑیں دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ فلسطین ختم ہو گیا اور اسرائیل بن گیا. کیا مطلب؟ مطلب 48 کے اندر وجود میں آیا ہے. ہم 47 میں بنے ہیں پاکستان. ہم نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ جب فلسطین بن رہا تھا آپ کہاں تھے، فلسطین ختم ہو رہا تھا، اسرائیل بن رہا تھا آپ کہاں تھے؟ جس سے پوچھا پتہ چلا بھائی ہم تو پاکستان بنا رہے تھے، ہماری تحریکیں تو بڑی عروج پر تھیں، اس وقت ہمارا قتل عام ہو رہا تھا، ہم تو راستے میں تھے، ہم تو اجڑ رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. حقیقت بھی یہی ہے، برس صغیر کے ہندو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا فلسطین وجود میں آ گیا. ہماری کوئی، ہاں ہمارے بیچارے جو سے پہلے والے خلافت عثمانیہ ختم کرنے کے بعد کچھ اچھے اسلامی لیڈر ہمارے پاس تھے جو مسلسل متوجہ کر رہے تھے کہ بھائی جا رہا ہے فلسطین ہاتھوں سے، لیکن ہم نے فلسطین، قائد اعظم نے بھی تھوڑے بہت جملے کہے ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں علامہ اقبال کی بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنا ایشو اتنا بڑا بن گیا تھا کہ ہم سارے کے سارے اس میں ملوث ہو گئے تھے. یعنی کیا مطلب؟ مسلمانوں کی اکثریت تو یہاں پر ہے. یعنی اگر ہم اس زمانے، آج ہم 18 کروڑ کہہ رہے ہیں مسلمان پاکستان کا، 18 کروڑ پاکستان بنگلہ دیش کا، 18 کروڑ تقریباً انڈیا کے اندر موجود ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج ہم 60 کروڑ کے قریب ہیں، اس وقت اس سے آدھے تو ہوں گے یا آدھے کے آدھے تو ہوں گے اس وقت. یعنی ہم بہت بڑی اکثریت تھا، یعنی پورے مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہمارے ساتھ یہاں پر تھی جو پتہ ہی نہ چل پایا اور اسرائیل وجود میں آ گیا. عرب دنیا کون سی طاقت تھی؟ عرب دنیا آپ کو معلوم ہے خلافت عثمانیہ ختم کرنے کے بعد عرب چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، کوئی پاور نہیں تھی. ایک مصر بنتا تھا، ایک جو ہے وہ عراق بنتا تھا. یہ دو اتنے منافقت ہوئی یہاں پر بھائی کہ ہم اس کو لیڈر کہتے رہے آخر تک. ابھی تک لوگ اس کو قوم پرست لیڈر سمجھ رہے ہیں، بڑا ہی شجاع قسم کا، یعنی جمال عبد الناصر کو. لیکن جمال عبد الناصر، ابھی جیسے یمن کا قضیہ کھلا تو پتہ چلا کہ بابا یہ تو وہ چیٹر ہے جس نے 1960 کے اندر اس جگہ پر انہی امریکنز اور انہی یورپینز کے کہنے پر یمن پر حملہ کیا تھا، اور یمن کو جو ہے نا وہ چاہتا تھا کہ ختم کر کے حوثیوں کے، اس زمانے میں حوثی بہت مضبوط تھے، ان کو ختم کر کے اور دو حصوں میں بانٹنے کا کام، یعنی ان کی مرون منت ہے، یعنی یہ زمانے کے سے منافق ہیں، ہم اس کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے رہے. بہرحال بہت بڑی عربوں کے ساتھ سیاست ہو گئی. عرب عوام جو واقعی لڑنا چاہتی تھی، ان کو ان کے حکمرانوں نے بیوقوف بنا کے رکھا. فوجیں تیار کرتے تھے، ٹینک آمادہ، جہاز تیار، اور مخبریاں ہو جایا کرتی تھیں، بڑے پیمانے پہ قتل عام ہو جایا کرتا تھا، اور یہ کرتے 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 48 کا بنا ہوا اسرائیل، مسلسل ہم جنگیں لڑتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. عربوں کی خیانت، اور خصوصاً ان کے سربراہوں کی خیانت کی وجہ سے اسرائیل اور بڑا ہوتا چلا گیا، اور موٹا ہوتا چلا گیا، اور مضبوط ہوتا چلا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کتنی شہرت کی اس نے کہ 67 میں اس نے باقاعدہ بیت المقدس شہر پہ بھی قبضہ کر لیا، اور پھر ایسا ایسا مسجد اقصی کو توڑنا شروع کر دیا. یعنی 1969 میں مسجد اقصی کو پہلی مرتبہ آگ لگا دی گئی تھی اس نیت سے کہ ختم کریں، نہ یہ مسجد بچے گی، نہ یہ بیت المقدس بچے گا، نہ یہ کوئی مذہبی اس طرح کا مقام ہوگا جس پر مسلمان اپنا کلیم کر سکیں، ختم ہو جائے گا اور یہ ہم اس کو یہودیوں کی اسٹیٹ یا یہودیوں کا کیپٹل بنا دیں گے. بیت المقدس کو، تل ابیب کو ختم کرنا ہے، انہوں نے طے کر رکھا ہے تل ابیب نہیں رہے گا کیپٹل، کیپٹل بیت المقدس کو بننا ہے. اس ہدف کو لے کے وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں. 69 میں انہوں نے حملہ کر دیا. ہو میں نے جو بات کہی کہ آپ کو کیا دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا، خاموشی سے اتنا اچھا انہوں نے پلان کیا تھا، سازش کی تھی کہ فلسطینیوں کا یہ ملک ہمیشہ کے لیے ختم ہو کے اسرائیل بن چکا ہوتا، اور ایسا ایسا لبنان، پھر شام، پہلے پڑوسی ملک یعنی شام، لبنان، اردن اور مصر، پہلے ان پر قبضہ کرتا، اور پھر آہستہ آہستہ سعودی عربیہ، ترکی کا بہت سارا علاقہ، سعودی عربیہ تقریباً پورا، یعنی جہاں جہاں نیل اور فرات جہاں جہاں تک جا رہے ہیں، اور جہاں ان کے پرانے مرکز رہے جس میں وہ خیبر کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مرکز تھا. تو بہرحال یہ آہستہ آہستہ 8, 7, 9, 10 ملکوں کو کھا چکا ہوتا، ایک بہت بڑی ریاست یہاں وجود میں آ چکی ہوتی جس کو آپ کہتے ہیں اسرائیل. آپ نے نقشہ دیکھا ہوا ان کا، ان کے نقشے میں جو دو اوپر ڈنڈیاں دی ہوئی نا، یعنی جن کو آپ نیلے دو لائنیں کہتے ہیں، وہ دو نیلی لائنیں اصل میں نیل اور فرات کی طرف نشاندہی ہے کہ یہ اوپر سے نیل جا رہا ہے، نیچے سے فرات جا رہا ہے، بیچ میں اسرائیل کا وہ انہوں نے اپنا اسٹار دیا ہوا ہے، جیسے داؤد اسٹار، داؤد کا ستارہ، داؤدی ستارہ کہتے ہیں، اور یہ پورا اسرائیل اس کے درمیان میں ہوتا ہے، نیل اور فرات کے درمیان والا. بہرحال یہ ان کا پلان تھا. بدبختی تھی کہ ایران میں اسلامی انقلاب آ گیا، خمینی بتشکن کا انقلاب آ گیا. خمینی بتشکن کا انقلاب آیا، دوبارہ سے قوم بیدار ہونا شروع ہوئی، پہلے مرحلے میں تشیع بیدار ہوئی، اور آہستہ آہستہ الحمدللہ حزب اللہ اور حزب اللہ سے بعد فلسطین پہنچ گئی، فلسطین نے مقابلہ شروع کر دیا. وہیں کے آپ کو معلوم ہے کہ یاسر عرفات کی آخری عمر یعنی 1991-93 میں وہ دو معاہدے کر چکا ہے, میڈرڈ اور اوسلو. وہ معاہدہ کر چکا تھا, اسرائیل کو اس نے ایز اے ملک تسلیم کر لیا. یہ بات طے پا گئی کہ اچھا تھوڑا سا ہمیں دے دو, تھوڑا سا تم لے لو, اور وہ غزہ اریحا ہمیں مل گیا, غزہ اور اریحا ہمیں مل گیا, اور پورا یعنی ضلع میں 14% ہمارے پاس آیا, 14%, اور پورا 86% جو ہے نا وہ اسرائیل بن گیا. یہ ڈسائڈڈ معاہدہ ہے جو خبیث یاسر عرفات نے اپنی آخری عمر میں کر لیا کہ کچھ تو ملے ورنہ سب کچھ چلا جائے گا. یہ وہ بات ہے جو اس کو اس زمانے کے کارٹر نے, اس زمانے کے ریگن نے سمجھائی تھی. ریگن اور کارٹر نے سمجھائی کہ بابا جو مل رہا ہے لے لو, بعد میں یہ بھی نہیں ملے گا. اور ہم نے آہستہ آہستہ تسلیم کر لیا اس ریاست کو کہ ہاں ہے, خود فلسطین کو تسلیم کر لیا. بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ انقلاب کے بعد تشیع نے قیام کیا, یہ قیام ایران سے نکل کے لبنان, لبنان سے نکلتا وہ فلسطین پہنچا, اور فلسطینیوں نے ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ مظاہرے اور پھر الحمدللہ مقابلہ شروع کر دیا. اور 2000 کے اندر شارون نے آخری کیل گھونپنے کی کوشش کی, آخری کیل ٹھوکی تھی. شارون 2000 فوجیوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے مسجد اقصیٰ میں, اور اس نے پلان کیا تھا کہ آج یعنی آخری بار یہاں پر مسلمان آیا ہے, اس کے بعد مسلمان مسجد اقصیٰ میں داخل نہیں ہو سکے گا, اور اس کو اکھاڑو, بنیادیں, بم لگاؤ, فلاں کرو, یہ پلان لے کر آیا تھا وہ. لیکن وہ انتفاضہ شروع ہو گئی, انتفاضہ یعنی پہلا فلسطینیوں کا قیام. 2005 تک چلتا رہا وہ قیام, جس کے نتیجے میں وہ پتا کہ غزہ آزاد ہوا, یعنی غزہ چھوڑنا پڑ گیا فلسطینیوں نے. الحمدللہ وہ اس طرح کا قیام کیا کہ اسرائیلی مجبور ہو گئے, میز پر بیٹھے ہیں اور کہا بھائی کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا پہلے ہمارے غزہ چاہتے ہیں اور کبھی داخل مت ہونا مسجد اقصیٰ میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ بھی تسلیم کر لیا اور غزہ بھی ان کے حوالے کر دیا. یعنی 2005 کی آزادی ملی ہے غزہ کو. غزہ میں الحمدللہ حماس نے حکومت بنا لی. حماس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ وہی انقلابی فکر ہے کہ جو ایران سے نکلی ہے, جو لبنان پہنچی, اور وہ الحمدللہ غزہ پہنچی. وہاں کے مسلمان قیام کی حالت میں آ گئے, وہیں کہ انہوں نے بہت بمباری کی, بہت بمباری کی, بہت بمباری کی, لیکن کوئی اثر نہیں پڑ رہا, عزم میں کوئی اثر نہیں پڑ رہا. وہ قیام ہوتے ہوتے ابھی رہبر نے جو اعلان کیا آپ نے سنا ہوگا, چند مہینوں پہلے رہبر نے, چند مہینوں پہلے کا اعلان ہے, بلکہ شادی کا سال بھی ہو گیا, انہوں نے کہا کہ صرف غزہ کو اسلحہ نہیں دینا ہے, اب غزہ کے علاوہ فلسطین میں جہاں جہاں پر مسلمان, فلسطینی مسلمان پایا جاتا ہے, سب کو اسلحہ دینا ہے. یہ رہبر نے اعلان کیا. اسرائیل تو ہل کر آئے گیا, انہوں نے کہا بابا ہم پہلے ایران پر الزام لگا رہے ہیں, پوری دنیا میں اسلامی تحریکوں کی مدد کر رہا ہوں. رہبر نے کہا بھائی چھپ کے تھوڑی کر رہے ہیں, جہاں اسرائیل ہوگا وہاں ہم ہیں. رہبر نے کھل کے کہا ہے یہ بات, نے اپنے بیانات میں کھل کے, جہاں اسرائیل ہے جہاں یہودی ہم ہیں, ہم اس کے مقابلے میں. رہبر کا کھلا بیان ہے, کھلا فیصلہ. اور الحمدللہ یہ جو بات جس پر آپ خوش ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 25 کا ٹائم دے دیا رہبر نے فلسطینی اسرائیلیوں کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی کہ تیاری کریں 25 کے اندر, یعنی 25 بھی اسرائیل نہیں دیکھ سکے گا. یہ بھی رہبر نے آخری خطاب, آخری سے پہلے والا جو خطاب کیا اس میں یہ اعلان کر دیا کہ اسرائیل اپنے 25 بھی پورے نہیں دیکھ سکے گا. الحمدللہ یہ ایک حوصلہ ہے, نیا حوصلہ ہے جو مجاہدین میں آیا. پہلے ہی بہت حوصلے میں ہیں غزہ کے لوگ, پورے فلسطین کے لوگ الحمدللہ, لیکن اس بیان کے بعد تو انہیں یقین ہو گیا کہ رہبر نے کہا ہے. وہ تو حسن نصراللہ کی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہی نازل ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو یہودی بھی اور فلسطینی بھی اگر سید حسن نصراللہ کی بات کرتے ہیں تو انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. اگر رہبر نے کہی ہے تو سبھی کو یقین ہے انشاءاللہ کہ اب تو ہونا ہی ہونا ہے, 25 زیادہ عمر نہیں ہے. خوب, کیوں اس زمانے میں انہوں نے یا اس دور میں آپ کے اس ہفتے میں کیوں شروع کیا؟ بات یہ ہے کہ جس طرح سے امام خمینی نے, الحمدللہ لبنانیوں نے, اور پھر آہستہ آہستہ فلسطینیوں نے جو اس مسئلے کو, اس قضیے کو دنیا کا پہلے نمبر کا قضیہ بنا دیا, عالم اسلام کا پہلے نمبر کا قضیہ بنا دیا. اسرائیل نے گھناؤنی سازش کی, وہی جو ہمارے اندر نفاق جس کی وجہ سے ہم 1400 سے مسلسل مشکلات میں, وہی نفاق دوبارہ شروع ہوتا ہے. اور پھر مسلمانوں کے گروہ کو بیوقوف بنا کے پہلے مرحلے میں شام میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ بھائی شام کے اندر بشار الاسد کی گورنمنٹ جو ہے نا, یہ خطرناک گورنمنٹ ہے, یہ ڈکٹیٹر گورنمنٹ ہے, یہ بہانہ بنایا گیا. اور بیوقوف مسلمان دنیا کا جنگ میں کود پڑا, ممالک باقاعدہ قطر, کویت, سعودی عربیہ کود پڑے. اس مسئلے کو انہوں نے اتنا اٹھایا کہ داعش وجود میں آ گئی, اور اب داعش کے وجود میں, یعنی وجود میں لانے کے بعد اسرائیل, داعش کے وجود میں لانے کے بعد اسرائیل اب بہت سکون سے اپنی کاروائیوں کا آغاز کرتا ہے. اس نے کہا اب تو مسلمان آپس میں بڑھ گیا, اب یہ سب آپس میں لگ گئے. اب عراق دیکھیں آپ, عراق کی حالت آپ, مصر کی حالت دیکھیں آپ, لیبیا کو دیکھیں آپ, یمن کو دیکھیں آپ, سعودی عربیہ کو دیکھیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو ہم پر بھی پاکستان کے اوپر بھی ہر دو چار دن کے بعد ایک اسرائیل اپنا بھارت کی طرف سے انڈیا کی طرف سے چڑھائی ہوتی ہے, آپ ان سب کو اسی سیناریو میں دیکھیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ سارا مسلمان اپنے علاقائی مسائل میں پھنسا رہے. ابھی ہم داعش سے, ابھی ہم نصرہ سے, ابھی ہم طالبان سے, ابھی ہماری فوجی چھاؤنی پر حملہ ہو گیا ہے, ابھی ہماری آرمی یہاں پر ہے, ابھی بلوچستان کی علیحدگی کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں, ابھی جو ہے وہ کراچی میں فلاں کام, یعنی ہم مسلسل اپنے لوکل ایشوز میں پھنستے چلے جائیں. بہت شاندار انداز میں سازش ہوئی ہے اور اس قدر نادان مسلمان اس وقت دنیا کے اندر اتنی بڑی تعدادیں موجود ہے کہ وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے بے وقوف بننے کے لیے, اسرائیلی سازشوں کا شکار ہوتا ہے, وہابی سازشوں کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر آگے مسلمانوں کے درمیان ہی اس طرح کے ایشوز پر. تو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو اسی سیناریو میں دیکھیں گے کہ ہمیں سب کو آپس میں لگا دیا جائے. ایران نیوکلیئر ایشو پہ پھنسا ہوا ہے, لبنان اس وقت جو ہے وہ اس خبیث جس کو انہوں نے پکڑ بھی لیا, ایک وہابی تحریک وہاں پر بھی اٹھی ہوئی تھی, صدر وہاں کا بننے نہیں دے رہا ہے. شام آپ کے سامنے کہ بشار الاسد کی گورنمنٹ گرانے کے لیے پوری دنیا نے کسی طرح سے متحد ہوئے ہوئے. مرسی کا مسئلہ آپ کے سامنے کہ سی سی کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے. ترکی کے حالات آپ کے سامنے کہ رجب طیب اردوغان جو ہیں وہ اس وقت اتنی عجیب جگہ پھنس گئے آگے کہ میں داعش کی حمایت ہی کرتا رہوں یا میں اخوان المسلمین کی حمایت کرتا رہوں یا میں یعنی کیا کروں اپنے, یعنی آپس میں ہی ترکی کے اندر شاید آپ کو خبر نہ ہو کیونکہ دنیا یہ خبر دیتی نہیں ہے, 27 بڑے شہروں میں اردوغان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. یعنی مسلسل پچھلا مہینہ اس طرح کا گیا ہے, اور یہ رکا اس وقت کہ جب یہ انہوں نے اجازت دے دی کہ اچھا ٹھیک ہے پھر ہمارے یہاں سے جہازوں پہ جا جا کے اور یورپ پہ پناہ لو. جب انہوں نے یہ والا کھولا ہے تو وہ مظاہرے رکیں گے, بابا ان قوم جن کو لا لا کے تم نے ریفیوز بنایا تھا, جن کو لا کے پناہ گزیر بنایا ہے, ان پناہ گزیرین کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. پھر یہ ترکی نے کہا کہ اچھا اچھا یورپ کے دروازے کھول دیے, یونان جائیں اور فلاں جگہ جائیں, پھر بچے کا کیس ہو گیا اور وہ بچے کا جنازہ مل گیا تو پوری دنیا کا رخ جو ہے نا وہ مڑ گیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہر مسلمانی ملک ایک نئے مسئلے کے ساتھ اپنی مشکل کا شکار, اپنی مشکلات کا شکار, اور یہ اسرائیل کے لیے بہترین وقت تھا کہ اب تو مسلمان آپس میں لگ گیا ہے, اب کرو جو کرنا ہے. وہیں کہ رہبر معظم گزشتہ چند تقاریر میں کہہ چکے ہیں کہ اب بھی عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ بیت المقدس ہے, ابھی بھی کہہ چکے ہیں مسجد اقصیٰ ہے, ابھی بھی فلسطین ہے. لیکن بہرحال اس طرح سے انہوں نے بنایا ماحول کہ دنیا لگ گئی اپنے اپنے مسائل میں. بہترین موقع اسرائیلیوں کے ہاتھوں آیا, 4-6 دنوں سے کر کے آ رہے ہیں وہ مسلسل اپنے وہی پرانے اہداف کے اوپر گامزن. گامزن کیا مطلب؟ مسجد اقصیٰ پہ قبضہ, کس طرح سے مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کریں. یہاں سے مسلمان کیونکہ ابھی بھی الحمدللہ فلسطین کا مسلمان مختلف شہروں سے بھی جمعہ پڑھنے یہاں آتا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. وہیں کے 40 سال سے کم عمر کو نہیں آنے دے رہے, وہ پابندی لگا دی انہوں نے 40 سال سے کم عمر, کئی سال ہو گئے کہ 40 سال سے کم عمر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصیٰ میں گھسنے نہیں دیتے وہ, خصوصاً جمعے کے دن. لیکن ابھی بھی جمعے کے دن پورے یعنی اچھے اچھے بڑے شہروں سے بھی لوگ مسجد اقصیٰ, آپ نے دیکھا اگر جمعہ آپ دیکھتے ہوں بہت بڑا جمعہ ہے وہ جو ہوتا ہے, اب اتنے لوگ بیت المقدس میں رہ نہیں گئے. بیت المقدس یعنی القدس اس شہر کا نام ہے جس میں مسجد اقصیٰ ہے, جس میں بیت المقدس ہے, اس کا نام القدس ہے. اب اس القدس شہر میں اتنے فلسطینی نہیں رہ گئے, ان کے بازاروں پر, ان کے گھروں پر, ان کے علاقوں پر, ان کی زمینوں پر سب پہ قبضہ ہو چکا ہے, اور جن پر نہیں ہے وہاں پر اتنا حملہ ہوتا ہے روزانہ کی بنیادوں پر, ان کی زراعت کو آگ لگا دی جاتی ہے, ان کے درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے, ان کے بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. یعنی اتنا آپ اس وقت دنیا میں یہودی کیا کر رہا ہے آپ کو اندازہ ہے داعش کی صورت میں, تو خود وہاں فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا جو پی ڈی ایف پہ آتا ہی نہیں, جو پروپیگنڈا ہوتا ہی نہیں, جو لوگوں کو پتہ چلتا ہی نہیں, بہت مشکلات میں. لیکن انہوں نے طے کر رکھا ہے جو گھرانے رہ گئے ہیں کہ ہم نے چھوڑنا نہیں, چاہے سارے کے سارے ہی ذبح ہو جائیں, سارے کے سارے مار دیے جائیں. روزانہ کی بنیادوں پر حملہ کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ روزانہ کی بنیادوں پر بہت بڑی تعداد میں جوان مسجد کے اندر گھس جاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اور باقاعدہ لڑتے ہیں. ابھی یعنی آخری حملے میں 100 سے زیادہ لوگ زخمی کر دیے انہوں نے, اور زخمی بھی کرنا یعنی وہ جو پلاسٹک کی یا ربڑ کی گولیاں ہوتی ہیں اس سے لے کر, اور جو شیلنگ وہ کرتے ہیں اس میں باقاعدہ مرچیں ہوتی ہیں, اور اب نئے کیمیکل کو استعمال کر رہے ہیں کہ جو انسان کے جسم میں خاص کھجلی کر دیتا ہے کہ جو کھجلی وہ ختم ہی نہیں ہوتی, پر آہستہ آہستہ بڑی کسی مہلک قسم کی بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی یہ نسل کشی ہے باقاعدہ, صرف اس لیے کہ فلسطینی اس بیت المقدس اس مسجد اقصیٰ کا نام لینا بھی چھوڑ دیں. لیکن ابھی بھی الحمدللہ غیور فلسطینی مسلمان اپنے, اب مسئلہ ان کا نہیں ہے, وہ تو ابھی بھی قیام کی حالت میں, وہ بھی ابھی تک اس کو قضیہ ہے, پہلے ہی قضیہ سمجھ رہے ہیں. اب مسئلہ ہے دنیا اس کو, یعنی صحیح ہے کہ ہمارا مسئلہ اس وقت داعش بھی ہے, صحیح ہے ہمارا مسئلہ نصرہ بھی ہے, ہمارا مسئلہ طالبان بھی ہے, ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اس طرح کی اور چھوٹی آرگنائزیشنس بھی ہیں، خود یمن کے اندر بھی جو سعودی جا رہی ہے تو وہ بھی ہمارا مسئلہ ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اسرائیل اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے اور یہ قضیہ جو بہرحال رہبریت اور الحمدللہ قائدین اور ہمارے جو مسئولین ان کے کہنے کی بنیاد پر ابھی بھی پہلے نمبر کا قضیہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا رنگ، اس کی اہمیت کم ہو جائے، یہ ہمارا پہلے نمبر کا قضیہ ہے، ہمیں ابھی بھی اسے اسی طریقے سے لینا چاہیے۔ دیکھیں کامیاب دشمن اس وقت ہو جائے گا اپنی سازشوں میں کہ جب ہم لوگ کہ جو اصل میں انیشیٹو لینے والے لوگ ہیں، یعنی شیعہ اور شیعوں میں بھی اسلامی تحریکیں اور تنظیمیں، اگر وہی اپنا قبلہ تبدیل کر بیٹھے، اگر انہوں نے ہی ان مسائل کی اہمیت سے، اگر انہوں نے ہی ان مسائل کو اتنی اہمیت نہ دی یا غافل ہوئے، تو پھر ہماری اصل میں شکست ہے، پھر ہماری موت ہے، پھر ہمارے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں دشمن کامیاب ہے اور ہماری جہتیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی تک الحمدللہ ایسا نہیں ہے، نہ ایران کی، نہ لبنان کی اور نہ فلسطینیوں کی، اب ایسا ایسا پورے عالم اسلام کو اس طرف مڑنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً پاکستان میں تنظیموں کو سیاست، الحمدللہ پی ایل ایف کچھ نہ کچھ کام، پی ایل ایف ہی ہے نا، کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی ہے، مظاہروں کے کچھ نہ کچھ تو کرتی ہے نا، چاہے اخبارات میں ہی، لیکن یہ کہ اس کو ذرا اور منظم انداز میں لینے کی ضرورت ہے، ہم کہیں اپنے مسائل میں پھنسے نہ رہ جائیں۔ پاکستان میں آپ لوگوں کے ذریعے سے ہی آغاز ہوا تھا شعور کا، آپ کو معلوم ہے پاکستان میں سب سے پہلے تشیعوں نے مرد آباد امریکہ کا نعرہ لگایا ہے، جو آج الحمدللہ تقریباً تمام فرقوں کا، تنظیموں کا، شخصیات کا نعرہ بنتا جا رہا ہے، مرد آباد امریکہ۔ بالکل ایسے ہی مرد آباد اسرائیل بھی ہم نے لگایا ہے، اور اس کو ہم نے بچے بچے کو سکھا دینا ہے، مرد آباد اسرائیل، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے علاقائی مسائل میں گرفتار پھنسے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے اصل اہداف سے غافل ہو جائیں۔ بہت شکریہ، بات ہماری ختم ہو گئی، کوئی سوالات ہیں تو کر لیں آگے، پھر انشاءاللہ اس کو مکمل کریں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اچھا بات یہ ہے کہ ابھی ایسا کھیل ہو رہا ہے بظاہر جیسے رشیا امریکہ اور یورپ کی دشمنی میں، یا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، دوبارہ سے ایک پاور بننے کے لیے، وہ میدان میں مسلسل آگے آ رہا ہے۔ یوکرائن سے شروع ہوا، آپ کو معلوم ہے یوکرائن کے قضیے سے شروع ہوا، اور ایسا ایسا ہر مسئلے میں تقریباً امریکہ کے مقابلے میں آ گیا۔ ایران پر بھی ایسا ہی ہوا، جب بہت زیادہ پابندیاں لگانے کی بات کی تو ہمیشہ اس نے کہا نہیں، 5+1 میں جب رشیا اور چائنا، ہمیشہ کردار ان کا مثبت رہا۔ میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں سے محبت میں نہیں، مسلمانوں سے عشق میں نہیں، اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے، اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو واپس لینے کے لیے، اور امریکہ اور یورپ سے ایک بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ بہرحال جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا حسن امریکہ نے کیا، پاور تھی وہ، امریکہ کے برابر کی پاور تھی، آہستہ آہستہ اس کو بالکل ایک چھوٹے سے ملک کے میں تبدیل کر دیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ اپنے آپ کو ایک طاقت بنانے کے لیے اس طرح، بہت ہی باریک نقطہ ہے، بہت ہی باریک راستہ ہے کہ ہم کیا کریں، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ یہ طاقت بننے کے بعد امریکہ سے کم نہیں ہوگا، یہ طاقت بننے کے بعد یہ برطانیہ، فرانس، جرمنی سے کم نہیں ہوگا، اگر طاقت، حتیٰ کہ چائنا کے لیے بھی ہمارا یہ نظریہ ہے، یعنی ہو سکتا ہے بہت سو کا نہ ہو، لیکن میرا یہ نظریہ ہے کہ چائنا امریکہ سے زیادہ ٹف ٹائم دے گا ہم کو، امریکہ سے زیادہ ٹف ٹائم دے گا چائنا، اگر وہ قابض ہونے کی، یعنی ابھی تو وہ اقتصاد پر قبضہ کر رہا ہے نا، ایسا ایسا وہ ہر چیز پر قابض ہو جائے گا، اور وہ اپنے مخالف کو برداشت بھی نہیں کرے گا، یعنی امریکہ بھی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ایک دین ہے موجود، یہاں بلا دینیت ہے، یعنی یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ ان سے جب ہمارا مقابلہ ان سے ہوگا تو آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں بھائی یہ زیادہ خطرناک ہے۔ پر تو ایک باریک بات ہے کہ آیا یہ جانتے بوجھتے بھی کہ اگر یہ طاقتیں بن جاتی ہیں تو انہوں نے مستقبل میں نقصان ہم ہی کو پہنچانا ہے، یا عالم اسلام کے لیے اتنے ہی مضر ہوں گے جتنا آج امریکہ اور برطانیہ ہے، ان کی مدد کو قبول کریں یا نہ کریں، یعنی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اچھا ایران نے جو میری سمجھ میں آیا ہے ایک بیچ کا راستہ نکالا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھا ہے کہ اگر جب تک کہ خود پاور نہیں بن جاتے، جب تک کہ خود پاور نہیں بن جاتے، جو ہم بن جائیں گے انشاءاللہ، چاہے پابندیاں ہوں چاہے ہٹ جائیں، اگر رہبر معظم جس راستے پہ لے جانا چاہ رہے ہیں ایران کو، اگر جس راستے پہ رہبر لے جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ چلتا رہا 15 سال سے زیادہ کی یعنی انشاءاللہ بات نہیں ہے، 15 سال سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے کہ ہم ایک بہت بڑی پاور بن چکے ہوں گے۔ ابھی بھی رہبر معظم کا کل کا پرسوں کا خطاب، رہبر نے کہا کہ جب جس ملک میں آپ گئے، ہمارے صدر صاحب گئے، ہمارے وزیراعظم صاحب گئے، ہمارے اسپیکر صاحب گئے، ہمارے فوج کا کوئی سربراہ گیا، میں گیا، کہہ لیں گے میں خود جہاں جہاں گیا، جس ملک میں گیا، لوگوں نے ہمیں اسی بات پر کہ بھائی الحمدللہ آپ استقامت آپ نے قیام کیا ہے, آپ ڈٹے ہوئے, آپ مسلسل دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں, آپ نے سر نہیں جھکا, یعنی یہ باتیں تو ابھی بھی تھیں ہمارے لیے گزشتہ 15-20 سالوں میں. احمدی نژاد کی جو باتیں تھیں اگر آپ کو یاد ہوں, سپر پاور سے کس طرح ٹکراتے تھے ہم, یعنی ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں, ابھی بھی ہیں. 15 سال لگیں گے اس پاور پہنچنے میں کہ پھر یہ سب آہستہ سے بھیگی بلیاں بن جائیں گے, اتنی جرات بھی نہیں کریں گے جو آج کر لیتے ہیں اگر انشاءاللہ رہبر ہی کے کہنے پر چلتا رہا یہ ایران. تو رہبر میری سمجھ میں ایران کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ یا تو خود ایک پاور بن جاؤ, جب تک بننے کے جو ٹائم ہے اس میں کئی طاقتوں کو بیلنس کرنے کے لیے مضبوط کرو. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی اسٹریٹجی ہے. آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ایران کا بڑا اچھا رابطہ چل رہا ہے انڈیا سے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ انڈیا کو چاہتا ہے, ایک بہت بڑا ملک ہے, ایک بہت بڑی حقیقت ہے مصیبت, یعنی امریکہ اور رشیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جو اصل حقیقت ہے انڈیا کی. اگر یہ خود ایک پاور بنتا ہے, کم سے کم ان پاورز کو جب آپ کئی پاورز بنائیں گے ان کے آپس کے کلیشز جو ہے نا یہ آپ کے پنپنے کا کام کریں گے, یہ آپ کی مضبوطی کا کام کریں گے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایک اسٹریٹجی پر عمل ہو رہا ہے اور یہ کامیاب اسٹریٹجی ہے جب تک کہ آپ مضبوط نہ ہو. لیکن ابھی آپ بھی کچھ نہ ہو اور آپ مسلسل ہی کہیں دنیا ایک نظام یعنی ایک قطبی ہوتی چلی جا رہی ہے نا, یعنی ایک پاور کی طرف ہر چیز جو ہے وہ ایک پاور کو مضبوط کر رہی ہے. لیکن اگر ہم جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اس طرح کا کام نہ کریں تو پھر ہم بہت جلدی جو ہے نا وہ تباہی کی طرف چلے جائیں گے. جیسے کہ اس مذاکرات کے اندر بھائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ہو گیا ہے. کیا مطلب, یعنی آہستہ آہستہ ہم 5+1 کے ساتھ کر رہے تھے مذاکرات 5-6 بڑی طاقتوں کے ساتھ, لیکن ان طاقتوں نے ایک ایک کر کے ہٹنا شروع کر دیا اور امریکہ کو ایک بڑی طاقت بنا دیا اور ہم نے اسے قبول کر لیا. بھائی کہ ہمیں یہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم کہتے ہیں بھائی اگر یہ 6 کے 6 ملک بیٹھتے ہیں تو بیٹھو, ایک ملک سے ہمارے مذاکرات نہیں ہیں. دیکھو اس کا کتنا منفی اثر ہوا, پوری دنیا سمجھ لگی کہ بھائی امریکہ سے ہمارے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. بھائی کہ نہیں ہوئے دستخط, جب تک 6 ملک نہیں کریں گے ہمارے مذاکرات نہیں ہو رہے, جب تک 6 ملک یعنی یورپی یونین کا نمائندہ نہ ہو ہمیں قدم جاگ نہیں پڑ رہا ہے. لیکن دنیا ایسے نہیں دیکھ رہی, دنیا دیکھ رہی جیسے ہمارے مذاکرات امریکہ کے ساتھ شروع ہو گئے. یہ ہم نے ایک طرح سے فکری طور پہ صحیح, اگر ہم نے حقیقی طور پہ زمینی طور پہ نہ سہے, فکری طور پہ ہم نے اس کو ایک پاور بنا دیا. ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو رہبر موسم الحمدللہ جس طرح سے چل رہے ہیں نا وہ, اور وہ کامیاب پالیسی ہے ابھی اس وقت اس جگہ پہ کامیاب پالیسی سمجھ میں آتی ہے. یہ کامیاب پالیسی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ یعنی اسلامی ممالک کو اہمیت دے کے ان کو مضبوط کریں. یہ نہیں کہ اگر ایران انڈیا کو اٹھائے گا تو ایران پاکستان کو چھوڑتا ہے, وہ تو کہتا ہے بھائی پاور بنو, گیس ہم سے لو, ہم سے اپنے انرجی کے مسائل کو حل کرو, تم ہم سے ٹریڈ کرو, تم ہمیں مضبوط کرو, ہم تمہیں مضبوط کریں. یعنی وہ تو ہمیشہ سے اس کو اس طرح سے دیکھتا ہے, بھائی تم اپنے مسائل کو افغانستان سے حل کرو, تمہارا پڑوسی ہے, اگر تم اپنے پڑوسیوں سے لڑتے رہے تو کس طرح جیو گے. مسلسل تمہاری فوجیں جو ہیں وہ, یعنی بجٹ ایک ہی چھوٹے چھوٹے ایشوز پر کتنا بجٹ لگتا ہے, اپنے ملک کا بجٹ کاٹ کے ایجوکیشن کا, اقتصادی ترقی کا, شہری ترقی کا, اجتماعی ترقی کا, سب کاٹ کاٹ کے آرمی کو دے رہے ہیں. ہم دیکھیں نا کب سے دے رہے ہیں, 70s سے ہم دے رہے ہیں, پتا ہے آپ کو 71 سے ہمارا یہ سلسلہ جا رہی ہے. کیوں, اس کو کم سے کم کرو اور اپنے ملک کو بنانے پر توجہ دو. تمہارا وہ بھی ان کو بھی مضبوط کرنا چاہتا ہے, ساتھ ساتھ وہ سعودی عربیہ سے بھی کہتا ہے بے وقوفی مت کرو, کیوں امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو, امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل, تو مسلمان بھی حملہ کر دیا تمہیں, مضبوط اپنی طاقت ہے, تمہارے پاس دولت تیل کی تھی, تمہارے پاس پیسہ تھا, مسلمان مستضعفین کو اٹھاتے, افریقہ کو مضبوط کرتے. یعنی یہ باتیں مسلسل رہبر کی نصیحتوں کے انداز میں سعودی عربیہ سے رہی ہیں. تو بہرحال اگر میری بات کا جواب آپ کو مل گیا, یعنی آپ کی بات کا جواب اگر آپ کو مل گیا کہ ہم یہ سمجھے ہیں کہ پالیسی اس وقت یہ ہے کہ مختلف طاقتوں کو مضبوط کر کے آپ بھی ساتھ ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں اور ان کو بھی مضبوط کریں تاکہ ایک قطبی نظام نہ رہے, ایک ظالم نہ رہے, جو چاہے پھر جس طرح سے چاہے اس طرح سے دنیا کو پامال نہ کرے. بہت شکریہ, درود پڑھ دیں محمد والے.